جمعرات 20 اکتوبر کے سہربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام۔ پاکستانی وزیراعظم کے آف شور اکاؤنٹس کا معاملہ اب سپریم کورٹ کے سامنے، لیکن کیا اسے پیش رفت سمجھا جائے؟
پی ٹی آئی اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں سپریم کورٹ میں، مگر شاید ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہاں بہت سی ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی۔ ایسے کیسز کو ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پناما لیکس کے معاملے پر وزیراعظم نواز شریف کی نااہلی سے متعلق درخواست پر وزیراعظم سمیت دیگر متعلق افراد کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ میں پاناما لیکس کی کارروائی کے آغاز کا کھلے دل سے خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاناما رپورٹس کے آغاز سے ہی اور اپوزیشن کے کسی بھی مطالبے سے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحبان پر مشتمل کمیشن کا اعلان کیا تھا، جسے حزب مخالف کی جماعتوں نے تسلیم نہیں کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاناما پیپرز کا معاملہ اب الیکشن کمیشن، لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے لایا جا چکا ہے، اس لیے وہ آئین کی پاسداری، قانون کی حکمرانی اور مکمل شفافیت پر یقین رکھتے ہیں۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکومت نے کئی سرکاری ملازمین کو علیحدگی پسند تحریک کا ساتھ دینے کے الزام میں نوکریوں سے برطرف کیا ہے۔ حکومت نے ایسے متعدد ملازمین کی فہرست مرتب کی ہے جنہوں نے بھارت مخالف ریلیوں میں شرکت کی۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
سرکاری ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ پہلے مرحلے میں صرف 12 ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے۔ ایسے 3 درجن سے زیادہ ملازمین کی فہرست تیار کی گئی ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے حکومت مخالف سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ کشمیر میں 5 لاکھ سرکاری ملازمین کے انجمن امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سربراہ عبدالقیوم وانی نے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔
سرکار نے ان کو سنا نہیں، پوچھا نہیں، بنا پوچھے بنا سنے ان کو ٹرمنیٹ کیا گیا۔ ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔
واضح رہے 30 سال قبل بھی اس وقت کی حکومت نے درجنوں سرکاری ملازمین کو پسند سرگرمیوں کی پاداش میں نوکریوں سے برطرف کیا تھا۔ اس دوران آج بھی وادی بھر میں ہلاکتوں کے خلاف ہڑتال رہی۔
عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی کا کہنا ہے کہ عراقی شہر موصل کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑانے کے لیے بڑی کارروائی منصوبے سے زیادہ تیزی سے جاری ہے۔ عراقی فورسز کو مشرقی موصل کے علاقے برتلا میں پیش قدمی کے دوران امریکی اتحادی افواج کے فضائی حملوں کی مدد بھی حاصل ہے۔ اس کارروائی میں عراقی حکومت کو کرد پیشمرگہ جنگجوؤں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے بتایا،
قبل 3 ایام اطلقت فی العراق،
وہ کہہ رہے ہیں عراق میں 3 روز قبل موصل کی آزادی کے لیے میں نے کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ ہماری فورسز نے شہر کو آزاد کرانے کے لیے پیش قدمی کی ہے، جس پر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے 2 سال قبل قبضہ کیا تھا۔
المقاتلہ تتقدم۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ روس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فضائی حملوں کی موجودہ معطلی میں توسیع کی جائے گی، جس کے بعد امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ممکنہ طور پر سینکڑوں ایسے افراد جنہیں طبی امداد کی ضرورت ہے انہیں جمعے کے روز تک حلب سے نکالا جا سکے گا۔ اقوام متحدہ کے شام کے انسانی حقوق کے دفتر کے اہلکار میتھیس بینک نے بی بی سی کو بتایا کہ فی الحال بمباری رک گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معلومات کے مطابق اب مارٹر گولوں سے اور بڑے ہتھیاروں سے اب حملہ نہیں کیا جا رہا ہے اور فی الحال علاقے میں سکون نظر آ رہا ہے۔ جرمنی کے شہر بویریا میں انتہائی دائبازوں کی ایک تنظیم سے تعلق رکھنے والے شخص کے مکان پر چھاپے کے دوران اسپیشل فورسز کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے نتیجے میں 3 اہلکار ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق انتہائی دائیں بازوں کی ایک تنظیم رائخ سٹیزن سے تعلق رکھنے والے شخص نے پولیس پر فائرنگ کی تھی، تاہم اس شخص کو بعد میں حراست میں لے لیا گیا تھا۔ یوکرائن کے صدر پیٹرو پروشنکو کا کہنا ہے کہ مشرقی یوکرائن کے تنازع کے خاتمے کے لیے روس، جرمنی اور فرانس کے رہنماؤں کے ساتھ ایک معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ تمام فریقین ڈنباس کے خطے میں لڑائی والے 4 نئے علاقوں سے یوکرین کے افواج اور روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کی واپسی پر متفق ہو گئے ہیں۔ ملائیشیا میں ریستورانوں اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ انہیں اپنے کچھ کھانوں کے نام تبدیل کرنے ہوں گے، ورنہ انہیں حلال کھانوں کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ تفصیلات بتا رہی ہیں فرحت جاوید۔
ملک میں مذہبی اقدار کے نگہبان محکمہ ملائیشین اسلامک ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ریستورانوں کو یہ حکم مسلمان سیاحوں کی جانب سے شکایات کے بعد دیا ہے۔ ملائیشیا میں حلال کھانوں کے سرٹیفکیٹ کے لیے حکومت نے جو ہدایات جاری کر رکھی ہیں ان کے مطابق حلال کھانوں اور کھانے کے مصنوعی ذائقوں کے نام غیر حلال اشیاء جیسے ہاٹ ڈاگ، ہیم، بیکن، بیئر کے نام پر نہیں رکھے جا سکتے۔
ادھر اقوام متحدہ نے حلب کے حوالے سے یقین دلایا ہے کہ روس سے جو ان کی بات ہوئی ہے اس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ حلب کے علاقے میں نہ صرف یہ کہ روسی جو فضائی بمباری ہے اس کی معطلی جاری رہے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جو وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں ان کو بھی جمعے کے روز تک طبی امداد دی جا سکے گی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے فاٹا اصلاحاتی کمیٹی کی سفارشات کی مخالفت کی ہے اور حکومت سے کمیٹی میں قبائلی خواتین کو بھی نمائندگی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پروگرام میں یہ موضوع بھی شامل رہے گا، لیکن پہلے آج کا بڑا موضوع۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پیناما لیکس کے معاملے پر حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے دائر کی گئی درخواستوں کی ابتدائی سماعت کی ہے۔ سپریم کورٹ نے وزیراعظم میاں نواز شریف سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے ان سے 15 روز میں جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ درخواستیں حزب مخالف کی جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے دائر کی تھیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پاناما لیکس کے معاملے پر حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے دائر کی گئی درخواستوں کی ابتدائی سماعت کی۔ پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے وکیل حامد خان نے ابتدائی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اس سال اپریل میں وزیراعظم کا نام پاناما لیکس میں آیا تھا، جس کے بعد انہوں نے 2 مرتبہ خود کو احتساب کے لیے پیش کرنے کا کہا، لیکن وزیراعظم نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام اداروں سے مایوس ہو کر ان کی جماعت انصاف کے لیے سپریم کورٹ آئی ہے۔ ان درخواستوں کی مختصر سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے وزیراعظم سمیت ان درخواستوں میں بنائے گئے فریقین سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج سپریم کورٹ نے وہ کام کیا ہے جو پاکستان کے دیگر ادارے نہ کر سکے۔
احتجاج سارے پاکستان کے انصاف کے اداروں کے خلاف ہے، وہ پرائم منسٹر کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں جو آئس لینڈ کا پرائم منسٹر جب تھوڑا سا بھی اس نے جب جواب نہیں دیا تو عوام سڑکوں پہ آ گئی۔ یہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے۔
ان درخواستوں کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کو دینے سے متعلق جمہوری وطن پارٹی کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کا کہنا تھا کہ عدالتی کمیشن بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ عدالت عظمیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کو 2 نومبر کو اسلام آباد میں دھرنا دینے سے روکنے سے متعلق درخواست کو بھی مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ عدالتیں سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ شہر میں امن و امان قائم رکھنا حکومت کا کام ہے، اور اگر حکومت بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے میں ناکام رہی تو پھر سپریم کورٹ اس میں مداخلت کر سکتی ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ وزیراعظم احتساب کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں پاناما لیک سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا اگلے ماہ اسلام آباد میں احتجاج کرنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔
آپ خود سپریم کورٹ میں آئے ہیں، ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، اعلیٰ ترین عدالت نے اس کے لیے اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ اب قوم دھرنے والوں سے اور ایجیٹیشن والوں سے ایک ہی سوال پوچھتی ہے کہ آپ اگر عدالت عظمیٰ میں آ گئے ہیں اور بقول آپ کے دادرسی کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے، تو پھر آپ یہ جو دھرنا شروع ہے یہ کس لیے کر رہے ہیں، اور آپ پاکستان کے دارالحکومت کو کیوں بند کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو ملک کے اداروں پر اعتماد ہے جہاں آپ خود آئے ہیں، تو پھر اس کا فیصلہ یہاں ہونے دیں۔
لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج شاہ خاور نے بی بی سی کو بتایا کہ پاناما لیکس کے معاملے پر اتنی جلدی عدالتی فیصلہ آنے کی توقع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کو طول دیا جائے۔
اس میں ایک ٹائم فریم بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ حکومت کا یہ، کیونکہ اس کے بہت سارے سٹیکس انوالوڈ ہیں، اس کے پرائم منسٹر، ان کے بچے اور بہت ساری چیزیں جو پریئر کی گئی ہے، اس میں ان کی کوشش ہوگی کہ اس کو جتنا ڈیلے کیا جائے ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کیس کا فیصلہ اتنا جلدی نہیں ہونے والا، اور اگر یہ سماعت اس کی 31 دسمبر 2016 تک پہنچتی ہے, تو اس صورت میں کیونکہ آنریبل چیف جسٹس اس ڈیٹ کو ریٹائر ہو رہے ہیں, تو اس صورت میں یہ بینچ جو ہے یہ ختم ہو کے ایک نیا بینچ بھی بن سکتا ہے جو کہ دوبارہ سے اس کی سماعت شروع کرے گا.
ان درخواستوں کی سماعت کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سپریم کورٹ کی عمارت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
پینامہ لیکس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سماعت کی اگلی تاریخ 3 نومبر مقرر کی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے 2 نومبر کو یعنی ایک دن پہلے اسلام آباد میں احتجاج اور دھرنے کا اعلان کیا ہے. جس طرح شہزاد ملک کی رپورٹ میں آپ نے سنا, خواجہ سعد رفیق کو وفاقی وزیر کو ان کے بقول اب دھرنے اور احتجاج کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا. تو میں نے پی ٹی آئی کی رہنما شاہ محمود قریشی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا 3 نومبر کو کیس کی سماعت کے باعث ان کی جماعت دھرنے کی تاریخ تبدیل کرنے یا اسے مؤخر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟
جی نہیں, 2 تاریخ کو ہماری جو ڈیٹ ہے وہ کنٹینیو کرے گی اور ہم جو اپنا پروگرام ہے وہ چلے گا. سپریم کورٹ نے آج نوٹس ایشو کیا ہے اور اس پہ انہوں نے حکومت نے نواز شریف صاحب نے اپنا جواب داخل کرنا ہے.
جی
اب 7 مہینے انہوں نے لیت و لال سے کام لیا اور معاملے کو لٹکائے رکھا, اب بھی ان کی حکمت عملی یہی ہوگی کہ کورٹ میں اس معاملے کو طول دے, تاریخیں لے, اور ابھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جب ان کا وکیل پیش ہوتا ہے وہ کوئی ایڈجرنمنٹ مانگتا ہے یا 14 دن کے بعد اپنا جواب دیتا ہے. ہمارا یہ خدشہ ہے کہ اس کو وہ جتنا لٹکا سکتے ہیں لٹکائیں گے.
جی
اور الٹیمیٹلی ہم یہ بھی درخواست کریں گے یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے.
تو شاہ صاحب, 3 نومبر کو جو ہے وہ عدالت میں پیش ہے, تو اگر یہ چیزیں ساتھ ساتھ میں چلیں گی تو کیا اس سے ایسا کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا خطرہ تو نہیں یا عدالت کے کام میں خلل ڈالنے کا؟
بالکل بھی نہیں, بالکل نہیں. عدالت کے کام میں خلل ڈالنا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم عدالت کو فسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ, ہم عدالت کو اسسٹ کریں گے, کیونکہ عدالت کسی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے اس کو سہارا چاہیے, اسے تعاون چاہیے ان سرکاری اداروں کا جنہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. مثال کے طور پر ایف آئی اے ہے, مثال کے طور پر اسٹیٹ بینک ہے, مثال کے طور پر ایس ای سی پی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے 7 ماہ سے اس معاملے کو لٹکاتے رہے اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آ کے وہ کہہ گئے کہ ہم بے بس ہیں, حکومت اوپر بیٹھی ہے اور حکومت وقت اور وزیر اعظم کے سامنے ہم ان کے احتساب کے قابل نہیں ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی راستہ اختیار کرنا ہمارا حق تھا, ہم اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں, ریمیڈی وہاں سے لینا ہمارا یہ حق ہے, اور عوام سے رجوع کرنا اور لوگوں کو آگاہ کرنا وہ بھی ہمارا سیاسی فرض بنتا ہے.
یہ تھے پی ٹی آئی کی رہنما شاہ محمود قریشی, جن کا کہنا تھا کہ 3 نومبر کو پنامہ کیس کی سماعت کے باوجود ان کی جماعت کا کوئی ارادہ نہیں کہ 2 نومبر کو ہونے والے احتجاج اور دھرنے کی تاریخ تبدیل کریں. میں نے بات کی حکمران جماعت کے رہنما اور وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید سے اور یہ جاننا چاہا کہ کیا حکمران جماعت اور خود وزیراعظم نواز شریف خوش ہیں کہ یہ معاملہ اب عدالت میں چلا گیا ہے.
جی بالکل, ہم تو پہلے دن سے ہمارا موقف یہ رہا تھا, اور چونکہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے زیادہ کون اس بات کو جانتا ہے کہ یہ تمام کے تمام الزامات جو پاکستان میں عمران خان صاحب کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے, اور ہم ڈیسپریٹلی ہماری ایفرٹ یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ایسا تشکیل پا جائے تاکہ پرائم منسٹر صاحب کو موقع ملے کہ وہ عمران خان کے بولے ہوئے جھوٹ جو ہیں انہیں پاکستان کے عوام کے سامنے بے نقاب کر سکیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی پاناما پیپرز میں جو ان کے بچوں کے حوالے سے آف شور کمپنیوں کا ذکر آیا تھا تو پرائم منسٹر نے فوراً کہہ دیا تھا کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں کیونکہ میرے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے. ایک کمیشن بنانے کی کوشش کی, لیکن تمام ججز جن کو کمیشن کا سربراہ بنانے کے لیے کہا وہ عمران خان صاحب کی گالم گلوچ اور دھمکیاں اور الزامات کی وجہ سے گریز کرتے رہے. پھر سپریم کورٹ کو بھی ایک خط لکھ دیا گیا, سپریم کورٹ نے اس پہ اعتراضات لگا دیے. ان اعتراضات کے مد نظر ہم نے قوانین میں تبدیلی کرنے کے لیے ایک بل جو ہے وہ بھی نیشنل اسمبلی میں پیش کر دیا. اب سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب خود گئے ہیں, ہمیں پاکستان کی عدالتوں پر اعتماد ہے, ہم خوش ہیں, ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب دینے کے لیے انصاف کا موقع ملے گا, لہٰذا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج اس کو ویلکم کیا ہے.
اپوزیشن پارٹی سے اور پھر کچھ حلقوں میں تاثر یہ ہے کہ عدالتوں نے ہمیشہ شریف خاندان پر ہاتھ جو ہے وہ ہلکا رکھا ہے, تو کتنی سچائی ہے اس میں؟
اگر آپ ریکارڈ چیک کریں گے تو بہت سے ایسے مقدمات بھی ہیں جس میں حکومت کے خلاف فیصلے آتے رہے. ابھی حال ہی میں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کے ایک ریمارکس بھی سامنے آئے تھے جو براہ راست وزیر اعظم کے بارے میں تھے, اور اسی طریقے سے اس سے پہلے ایک جج صاحب کے ریمارکس آئے تھے جس میں اڈیالہ جیل تک کا ذکر کر دیا گیا تھا, وہ بھی وزیر اعظم کے حوالے سے تھے. اور یہ کہنا کہ ہاتھ ہلکے کی اگر بات ہے تو عمران خان صاحب کے اپنے کئی مقدمات جو ان کے خلاف لوگوں نے دائر کیے ہیں وہ سالہ سال سے عدالتوں میں موجود ہیں. دیکھیے, پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور اس طریقہ کار کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں.
یہ تھے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید. جس طرح آپ نے سنا کہ پاناما لیکس میں وزیراعظم نواز شریف کے خاندان کے خفیہ اکاؤنٹس کا معاملہ اب عدالت میں ہے, تو کیا اس معاملے سے اس کی وضاحت ہوگی یا اس سے طول ملے گا؟ یہ سوال اب سے کچھ دیر پہلے میں نے پوچھا ٹیکس امور کے ماہر اور سینئر وکیل ڈاکٹر اکرام الحق سے.
جی, یہ کافی لمبا پروسیس چلے گا کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو ویسے بھی کورٹ کے اندر بہت وقت لے لیتے ہیں دونوں سائڈ سے, جب سوال جواب پھر اس سے کئی معاملات آگے نکلتے ہیں. ابھی تو جو کاغذات وغیرہ انہوں نے اس کے ساتھ لگائے ہیں وہ اس کے بارے میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ محض ایک اخباری خبر ہیں تو اس کی مصدقہ کاپیاں حاصل کی گئی ہیں یا نہیں, کہ بہت سے اور قانونی نقطے اٹھائے جائیں گے
جی
ان کے وکلا کی طرف سے. تو یہ معاملہ اگرچہ پی ٹی آئی اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز لے تو گئی ہیں سپریم کورٹ میں, مگر شاید ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی کوئک جسٹس والی بات نہیں ہوگی, بلکہ بہت سی ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی کیونکہ ایسے کیسز کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ان آف شور کمپنیز کے اندر کہیں پردہ در پردہ قسم کی وہ معاملات ہوتے ہیں, اصل اکاؤنٹس کہاں ہیں, کتنا پیسہ ہے, کتنی کمپنیز ہیں, کیسی ویلتھ ہے, کن کن ممالک میں ہے. کیونکہ بہت قریبی آپ کو کچھ ماہ پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک جرمن بینک نے بہت بڑا قرضہ یعنی بلینز میں دیا ہے, تو وہ محض دو فلیٹس پہ تو نہیں دیا جا سکا. تو ابھی بہت سے معاملات ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, پاناما لیکس میں جو لندن فلیٹس اور آف شور کمپنیوں وغیرہ کی تفصیلات سامنے آئی تھیں, وہ کیا اہم سوالات ہیں جن کا ابھی بھی کوئی واضح جواب نہیں مل سکا ہے؟
جو بہت ہمیں پتہ چلا ہے, اس میں تین ایسی آف شور کمپنیز کا ذکر ہے جس کے بارے میں ایک دو تو لندن کے فلیٹس کی مالک ہیں اور ایک جو ہے اس کے بارے میں یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اور لندن میں حالیہ فلیٹ جو لیا ہے وہ شاید اس آف شور کمپنی کے ذریعے لیا ہے. تو اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کا کم از کم پیناما لیکس سے تو پتہ نہیں چلتا ہے, مگر جب یہ ابھی پیناما لیکس کی خبریں نہیں آئی تھیں تو حسین نواز صاحب سڈنلی پاکستان کے دو ٹیلی ویژنز کے پروگرام میں اپیئر ہو گئے, حالانکہ ان کو کوئی ضرورت بظاہر نہیں تھی, وہ نہ یہاں رہتے تھے اور آج تک کبھی انہوں نے اس معاملے میں کبھی وہ بھی نہیں کیا تھا. تو انہوں نے آ کر بتانا شروع کر دیا کہ ہم ان کے مالک ہیں, یہ ہماری کمپنیز ہیں نوئنگلی, کیونکہ ان سے دو ماہ پہلے سے یہ سوالات جو تھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹوں نے ڈالنے شروع کر دیے تھے یہاں بھی ہم اور انڈیا سے بھی. تو پھر انہوں نے پری ایمپٹ کرنے کے لیے آ کر پہلی دفعہ یہ بتانا شروع کیا اور یہ کہا کہ دراصل ان کمپنیز کے میں ہم 2006 میں ان کے مالک بنے ہیں, جبکہ اس بات نے ایک بہت بڑا موقع دے دیا دوسرے لوگوں کو, خاص طور پہ اپوزیشن والوں کو, کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہی وہ دو کمپنیز ہیں جس کا ذکر 1995 کے ایک کوئنز بینک کے فیصلے میں ہے, جب التوفیق بینک وہاں لندن میں ان سے ریکوری کر رہا تھا حدیبیہ پیپر مل سے, تو وہاں پہ یہ چار پراپرٹیز کو بطور کلیٹرل ظاہر ہوا تھا. مگر اس میں یہ بات میں واضح کرتے چلوں کہ نواز شریف صاحب کا اپنا نام نہیں تھا, وہ دراصل اس میں شہباز شریف صاحب کا ایک فلیٹ اس وقت ظاہر ہوا تھا اور ایک ان کے چھوٹے مرحوم بھائی عباس شریف صاحب کا تھا اور ایک فلیٹ جو تھا وہ ان کے والد مرحوم کے نام پہ بھی تھا. مگر یہ بات اس سے ثابت ہوئی کہ یہ دراصل بہت پرانی کمپنیز ہیں, 92-93 میں بنی تھی اور لندن کے یہ فلیٹ شروع سے ان کی ملکیت میں تھے. اب یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ آف شور میں شیئر ہی آپ نے صرف لینا ہے تو اس کی ریئل اونرشپ کس کے پاس ہے اور وہ ہمیشہ چینج کی جا سکتی ہے, آپ جب چاہیں اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اور اسی لیے یہ بنایا جاتا ہے کہ آپ چاہے اس کے اصل روپ تک نہ پہنچ سکیں کہ اوریجنل انویسٹمنٹ کیسے ہوئی, یہی وہ معاملہ ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آ پا رہا کہ یہ پیسہ شروع شروع میں یہاں سے کب گیا اور کیسے.
اچھا آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ مختلف موقف جو ہیں وہ وزیراعظم کے خاندان کی طرف سے خصوصاً لندن فلیٹس کے بارے میں سامنے آئے, لیکن خود وزیراعظم نواز شریف تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لندن فلیٹس جو ہیں ان کے بیٹوں کی ملکیت ہیں, ان کا موقف یہ ہے اور وہ چونکہ بزنس کرتے ہیں تو دے اون دا پراپرٹی.
جی یہی یہ خود آ کر حسین نواز صاحب نے ٹی وی پر کہا تھا کہ 2006 میں یہ فلیٹس ہم نے لیے, جبکہ وہ یہاں بہت پرانے اس وقت سے رہ رہے ہیں جب وہ اسٹوڈنٹ تھے حسن نواز, اور اس وقت ٹیم سیبیسٹین صاحب نے ہارڈ ٹاک میں جب ان سے پوچھا کہ آپ کس کیپیسٹی میں ان گھروں میں رہتے ہیں, آپ اونر ہیں, انہوں نے کہا نہیں ہم کرائے دار ہیں اور یہ کرایہ بھی ہمیں پاکستان سے آتا ہے, ہم محض یہاں اسٹوڈنٹس ہیں. بیچ میں چودھری نثار صاحب جو ہمارے آج کل انٹیریئر منسٹر ہیں, انہوں نے ایک بیان دیا تھا ٹی وی کو کہ یہ فلیٹس تو 20-25 سال سے ان کے پاس ہیں اور یہ مارگیج پر ہیں, یہ ایک دوسرا بیان آیا. تیسرا پھر نواز شریف صاحب نے معاملات کو اور خراب کر دیا یہ کہہ کر کہ ہمیں اسٹیل مل سے ہمیں بہت پیسہ ہاتھ آیا اور اس پیسے سے پھر جا کر بچوں نے لندن میں کاروبار شروع کیا اور یہ فلیٹ حاصل کیے. تو اتنے متضاد بیانات کی روشنی میں یہ بالکل اب واضح ہے کہ اس میں کوئی شفافیت نہیں ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف شریف خاندان کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس طرح کے اکاؤنٹس تو پاکستان کے کئی سیاستدانوں کے بھی نکل آئے ہیں, امیر خاندانوں کے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ, تو اس کا اصولی اور قانونی پہلو کیا ہے؟
جی قانونی طور پر تو سب کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اگر یہ معاملات جو ہیں کسی کے ساتھ بھی ہوں, اور اس نے ٹیکس چوری کا پیسہ لے کر گیا ہو یا اس نے منی لانڈرنگ کی ہو. مگر نواز شریف صاحب چونکہ ایک منتخب وزیر اعظم, اس سے پہلے بھی وہ منتخب رہے ہیں اور اسی طرح ان کے چھوٹے بھائی بھی سیاست میں ہیں, تو یہاں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں اگر آپ اساسے اپنے چھپائیں یا جھوٹ بولیں. تو اس طرح جو معاملات ہیں اس کو سامنے رکھا جائے تو ان کا کیس دوسروں سے اس لیے مختلف ہو جاتا ہے کہ وہ چونکہ چیف ایگزیکٹو ہیں, اور چیف ایگزیکٹو کے بارے میں اگر اس طرح کے شک و شبہات یا ان کے خاندان کا, اور پھر سب سے زیادہ اس میں جو ایک ایسا پہلو جو ابھی سامنے نہیں آیا اور زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک طرف تو یہ کہا کہ میرے بچوں کا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور انہی سالوں میں وہ جب یہاں آئے تو انہوں نے بہت بڑی بڑی اماؤنٹس ان سے ایز اے گفٹ ریسیو کی ہیں, اور اس گفٹ کر ریسیو کرنے کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ جو باہر دولت ہے اس کے وہ بینیفیشری ہیں, کیونکہ اسی گفٹس کے انہوں نے پاکستان میں پراپرٹیز بھی خریدی ہیں. 2011 میں جو انہوں نے اپنے انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کروائے تھے اس کے اندر ایک ہیوج گفٹ جو ہے وہ حسین نواز کی طرف سے ان کو حاصل ہوا, جس سے پھر انہوں نے یہاں اپنے اخراجات بھی دکھائے اور اب کچھ نئے اثاثے بھی بنائے. ابھی تک پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کا ٹریل نہیں بتا پا رہے ہیں, اور جو بتانے کی کوشش کرتے ہیں وہ انتہائی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے, جس سے ایک ایسے وزیر اعظم کو جو تیسری بار منتخب ہوئے ہیں اس کے بارے میں بہت سیریس ڈاؤٹس کا اظہار ہوتا ہے.
یہ تھے ٹیکس امور کے ماہر اور وکیل ڈاکٹر اکرام الحق, جن کے بقول وزیراعظم نواز شریف کے خاندان کے آف شور اکاؤنٹس میں بہت سے سوالات کے جوابات دینا ابھی باقی ہیں. یہی سربین کا آج بڑا موضوع تھا, اس پر آپ نے گفتگو سنی وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کی, جن کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نواز شریف اب مطمئن ہے کہ معاملہ عدالت میں ہے. آپ نے اس پر انٹرویو سنا پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی کا, جن کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں پاناما لیکس کی آئندہ سماعت 3 نومبر تو ہے, لیکن وہ اس کی وجہ سے 2 نومبر کو اعلان کردہ احتجاج اور دھرنے کی تاریخ میں رد و بدل نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ نے ماہر وکیل ڈاکٹر اکرام الحق کا بھی انٹرویو سنا, جنہوں نے وزیراعظم کے خاندان کے آف شور اکاؤنٹس اور اثاثوں کے بارے میں ان نکات کی وضاحت کی جن کے بارے میں ان کے بقول ان سوالات کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا ہے. آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا, جہاں ضلع نوشکی میں فائرنگ سے فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار ہلاک ہوا ہے, جبکہ صوبے کے ایران سے متصل ضلع کیچ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ایک عسکریت پسند ہلاک ہوا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
فرنٹیئر کور کے اہلکار کی ہلاکت کا واقعہ ضلع نوشکی میں پیش آیا. نوشکی پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ نوشکی شہر کے قریب جمال آباد کے علاقے میں ایک شخص کی لاش کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی. لاش کو سیول اسپتال منتقل کیا گیا, جہاں مارے جانے والے شخص کی شناخت فرنٹیئر کور کے اہلکار کی حیثیت سے ہوئی. پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ انہیں نامعلوم افراد نے گولی ماری تھی. تاحال ایف سی کے اہلکار کو ہلاک کرنے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے, جبکہ عسکریت پسند کی ہلاکت کا واقعہ ضلع کیچ کے علاقے گوماضی میں پیش آیا, کیچ منظم ایک ذرائع کے مطابق اس علاقے میں سیکورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی. فائرنگ کے تبادلے میں ایک عسکریت پسند ہلاک ہوا. کردم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ کی جانب سے میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق ہلاک ہونے والے عسکریت پسند کا تعلق تنظیم سے تھا. بی ایل ایف کی جانب سے اس جھڑپ میں سیکورٹی فورسز کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
سربین ابھی جاری ہے.
بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے، میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
برازیل، یونان اور انڈونیشیا ان پانچ ممالک میں شامل ہیں جنہیں ممنوع ادویات کے نگراں عالمی ادارے کے عمل درآمد نہ کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے. آذربائیجان اور گواٹیمالا وہ ممالک ہیں جنہیں ادویات کی ٹیسٹنگ کے پروگرام میں خامیوں کی وجہ سے پہلے ہی مذمت کا سامنا ہے. ان پانچوں ممالک کو 10 نومبر تک عالمی ادارے کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اب تمام اصولوں پر عمل درآمد کر رہے ہیں. دوسری صورت میں 19 نومبر کو گلاسگو کے اجلاس میں عالمی ادارہ انہیں عمل درآمد نہ کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کر دے. فٹ بال کلب بارسلونا کے کھلاڑی لائنل میسی نے چیمپئنز لیگ کے میچ میں مینچسٹر سٹی کے خلاف 3 گول کر کے اپنی ہیٹرک کی، جو کہ مین سٹی کے 4-0 سے شکست کا سبب تو بنی ہی لیکن اسے پیپ گارڈیولا کی اپنے پرانے کلب میں واپسی کا تحفہ بھی کہا جا رہا ہے. مین سٹی نے پہلے ہاف میں بارسلونا کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن بعد میں اپنے گول کیپر کو باہر بھیجے جانے کے بعد تو جیسے مین سٹی ہوا سی کھو بیٹھی اور اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا لائنل میسی نے. کرکٹ میں انگلینڈ کی خواتین کی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو 5ویں ایک روزہ میچ میں 5 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 3-2 سے جیت لی ہے. ٹی ٹوینٹی کی چیمپئن ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 155 رنز بنائے تھے اور اس کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی. یہ ہدف انگلینڈ کی خواتین کی ٹیم نے 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. کپتان ہیدر نائٹ خوش ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اب ٹیم سری لنکا جائے گی جہاں انہیں اس ایک جیت کی ضرورت ہے جو انہیں ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کے لیے چاہیے ہے. اور آسٹریلین ٹینس پلیئر نک کریوس روٹرڈیم اوپن میں شرکت نہیں کریں گے کیونکہ وہ فروری میں باسکٹ بال کے این بی اے آل اسٹار سیلیبریٹی گیم میں کھیلنا چاہتے ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی. سامعین، اس وقت میرے سامنے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کا پیج صفحہ کھلا ہوا ہے اور اس وقت جو آپ خبریں سب سے زیادہ پڑھ رہے ہیں اس میں سعودی بلاگر ریف بداوی کو پھر سے کوڑے مارے جانے کی تیاری کی خبر سب سے زیادہ آپ پڑھ رہے ہیں. اس خبر کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر /اردو پر. یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ نادیا سلیمان.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے پیناما لیکس کے معاملے پر وزیراعظم نواز شریف سمیت دیگر متعلقہ افراد سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کئی سرکاری ملازمین کو علیحدگی پسندوں کی حمایت پر برطرف کر دیا گیا ہے. عراق کے شہر موصل کے قریب شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف عراقی اسپیشل فورسز کی کارروائی جاری ہے. روس نے شام کے شہر حلب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فضائی حملوں کی موجودہ معطلی میں توسیع کی یقین دہانی کرائی ہے. فلپائن میں منیلا میں امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرین کے ساتھ جھڑپوں میں ملوث ہونے پر تقریباً 50 افسران کو معطل کر دیا گیا ہے. جنوبی کوریا کی فوج کے مطابق شمالی کوریا کا درمیانے فاصلے سے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے. ملیشیا میں کھانے پینے کی اشیاء کا غیر حلال نام رکھنے پر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں. اب ذکر کچھ عالمی خبروں کا. عراق کے وزیر اعظم حیدر الابادی نے موصل میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف آپریشن کی رفتار پر خوشی کا اظہار کیا ہے. ادھر عراقی فوج کو جنوب کی جانب سے پیش قدمی میں خصوصی افواج کی مدد بھی حاصل ہو گئی ہے، جبکہ حکومت حامی کرد پیشمرگا جنگجوؤں نے بھی نام نہاد دولت اسلامیہ کو مشرقی اور شمالی حصے سے نکالنے کے لیے بڑی کارروائی کا آغاز کیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر کی زبانی.
عراق کے وزیراعظم حیدر العبادی کا کہنا ہے کہ موصل میں دولت اسلامیہ کے خلاف آپریشن منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ تیزی سے جاری ہے. ان کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب کرد جنگجوؤں نے دولت اسلامیہ کو عراقی شہر موصل کے مشرق اور شمالی حصے سے نکالنے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن کا آغاز کیا ہے.
ولأول مرة في تاريخ العراق
عراق کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیشمرگا فوجیں عراقی افواج کے شانہ بشانہ لڑ رہی ہیں. وہ مل جل کر شہریوں کی حفاظت کی خاطر علاقے کو محفوظ بنائیں گی.
امریکی قیادت میں اتحادیوں کے فضائی حملے بھی آپریشن میں معاونت کر رہے ہیں. فوجیں اس وقت موصل کے مشرق میں بارٹلا کے شہر کی جانب بڑھ رہی ہیں اور مشترکہ آپریشن کے کمانڈر جنرل طالب شگاتی نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ جلد ہی موصل کا قبضہ چھڑانے کی خبر دینے کے قابل ہوں گے.
ہماری افواج شہر کا قبضہ واپس لینے کے لیے ہر طرف سے پیش قدمی کر رہی ہیں. ہم سب طے شدہ منصوبے پر سختی سے عمل کر رہے ہیں. تمام فوجیں موصل کی طرف بڑھ رہی ہیں. اس وقت بلا رکاوٹ جاری ہے. بعض اوقات پیش قدمی کی رفتار ہماری توقع سے زیادہ ہوتی ہے. ہم جلد ہی موصل کا قبضہ چھڑانے کی خبر دینے کے قابل ہو جائیں گے.
اس سے قبل امریکی فوجی حکام کا کہنا تھا کہ انہیں ایسے اشارے ملے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عراقی فوج کے موصل کے محاصرے کے ساتھ ہی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے کئی رہنما شہر چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اب بھی موصل میں شدت پسند دولت اسلامیہ کے تقریباً 5,000 جنگجو موجود ہیں. امدادی تنظیم ریڈ کراس کی عالمی کمیٹی کے عراق میں وفد کی سربراہ کیتھرینا رس کہتی ہیں،
ہماری سب سے بڑی تشویش شہری آبادی کے متعلق ہے. موصل میں فوجی آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ شہری، عام لوگ، بچے سب بہت پریشان ہیں. ممکن ہے وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں اور لڑائی میں دونوں جانب سے ہونے والی فائرنگ کی زد میں آ جائیں. ہم تمام فریقوں سے درخواست کریں گے کہ ان کا احترام کریں، ان کی حفاظت کریں اور محفوظ مقام تک پہنچنے میں ان کی مدد کریں.
یاد رہے منگل کے روز اقوام متحدہ نے خبردار کیا تھا کہ موصل میں آپریشن کے پہلے 2 ہفتوں میں 2,00,000 افراد کے بے گھر ہونے کا امکان ہے. دولت اسلامیہ نے موصل پر 2014 میں قبضہ کر لیا تھا اور اسے شدت پسند تنظیم کا آخری مضبوط گڑھ مانا جاتا رہا ہے. موصل شہر کو دولت اسلامیہ سے آزاد کرانے کے لیے عراقی فوجوں نے جنوب کی جانب سے جبکہ کردوں کے اتحاد نے مشرق کی جانب سے چڑھائی کر رکھی ہے.
نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا ناجز ظفر سے. اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں امریکی صدارتی انتخاب سے قبل ڈیموکریٹ امیدوار ہلری کلنٹن اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین لاس ویگس میں ہونے والے آخری صدارتی مباحثے کے دوران ایک بار پھر دونوں کے درمیان تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ابھی یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ انتخابات کا نتیجہ قبول کریں گے یا نہیں. تفصیل کے ساتھ لاس ویگس سے برجیش اپادھیائے.
8 نومبر کے چناؤ سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن آخری بار آمنے سامنے آئے. ماحول میں کڑواہٹ ایسی کہ ایک بار پھر سے دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ تک ملانا مناسب نہیں سمجھا. پہلے تو لگا کہ یہ بحث توتو میمے سے ہٹ کر مدوں کی ہوگی، لیکن جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہلری کے متنازعہ ای میلز کا ذکر کیا اور روس کا اس میں ہاتھ ہونے کی بات آئی، دونوں امیدواروں نے ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیے.
مجھے نظر آ رہا ہے کہ پوتن ان کی عزت نہیں کرتے.
کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں کٹ پتلی صدر ہو.
آپ کٹ پتلی ہیں.
آپ مانیں گے نہیں لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ روس ہمارے خلاف سائبر حملوں میں ملوث ہے اور آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں.
ہلری کلنٹن سبھی سرویز میں فی الحال آگے چل رہی ہیں لیکن امریکی عوام معیشت کے معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ کو بہتر امیدوار مان رہی ہے. ٹرمپ نے اس مدعے پر اوباما اور ہلری دونوں ہی پر نشانہ لگایا.
Our country is stagnant. We've lost our jobs, we've lost our businesses.
ہماری معیشت سست روی کا شکار ہے, نوکریاں ختم ہو رہی ہیں, ہم چین, ویتنام اور پوری دنیا سے اشیاء درآمد کر رہے ہیں.
ہلری نے نہ صرف اوباما کا اس معاملے پر دفاع کیا, انہوں نے ٹرمپ کے پورے کاروبار پر سوال کھڑے کر دیے.
There's only one of us on this stage who's actually shipped jobs.
یہاں صرف ڈونلڈ ایسے شخص ہیں جنہوں نے نوکریاں میکسیکو اور دیگر ممالک میں منتقل کی ہیں.
اور پھر آیا وہ موضوع جس کا ذکر ٹرمپ گزشتہ دو ہفتے سے بار بار کر رہے ہیں, یعنی انتخابات میں دھاندلی کا. تو کیا ٹرمپ عوام کے فیصلے کو قبول کریں گے؟
میں آپ کو وقت آنے پر بتاؤں گا, تجسس برقرار رکھنا چاہتا ہوں.
ظاہر تھا ہلری کلنٹن اس موقع کو چھوڑنے نہیں جا رہی تھی.
جب بھی ڈونلڈ کی مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے.
ڈیبیٹ کے بعد ہمیشہ کی طرح دونوں ہی پارٹیاں اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہی تھیں لیکن ووٹروں کے فیصلے کو ماننے کے سوال پر ایک متنازعہ بیان دے کر ٹرمپ ایک بار پھر سے سرخیاں بٹور چکے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا ہوا کا رخ بدل دینے کا. اس ڈیبیٹ سے فی الحال کچھ بدلتا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے لیکن بہت لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 8 نومبر کے نتیجوں کو وہ مانیں گے یا نہیں, اس سوال کا سیدھا جواب نہیں دے کر وہ امریکہ کو ایک خطرناک موڑ پر لے آئے ہیں. برجیش اپادھیائے, بی بی سی نیوز, لاس ویگاس, نیوادا.
اب ذکر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا, جہاں حکومت نے کئی سرکاری ملازمین کو علیحدگی پسندوں کے احتجاج میں شرکت کے الزام میں نوکریوں سے برطرف کیا ہے. حکومت نے ایسے متعدد ملازمین کی فہرست مرتب کی جنہوں نے ہند مخالف ریلیوں میں شرکت کی. وادی میں کشیدگی اور احتجاج کو 103 دن گزر چکے ہیں. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
حکومت کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں صرف 12 ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے. ایسے 3 درجن سے زیادہ ملازمین کی فہرست تیار کی گئی ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے حکومت مخالف سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے. ملازمین کے خلاف اس سرکاری اقدام کو اس وسیع آپریشن کا حصہ سمجھا جا رہا ہے جسے 3.5 ماہ سے جاری ہند مخالف احتجاجی تحریک کو دبانے کے لیے اگست میں ہی شروع کیا گیا تھا. اس فیصلے کے خلاف عام لوگوں اور سرکاری ملازمین میں غم و غصہ پایا جاتا ہے.
اگر ہم دیکھیں گے پچھلے 4 مہینوں سے جو ٹرمائل یہاں پہ چل رہا ہے ہماری, خاص کر ہماری وادی میں, تو ایک ہی طبقہ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے, وہ ہیں سرکاری ملازم جنہوں نے سرکار کو زمین پر سرکار کا وجود رکھا. اور آج سرکار اگر ملازموں کے خلاف ایسے اقدامات کر رہی ہیں تو یہ انتہائی افسوسناک ہیں.
1990 میں بھی اس وقت کی سرکار نے, جب یہاں حالات بہت خراب تھے, چند ملازمین کو ٹرمینیشن کیا تھا لیکن اس کے بعد اس سرکار کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا. ایسے اقدامات کرنے سے سرکار اپنے لیے پرابلمز بڑھاتی ہے, اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس سے پرابلمز.
یہ تو سیاسی طور پر لوگوں سے لڑ نہیں سکے, اب یہ ٹیکٹکس سپریسنگ, اس لوگوں کو تنگ کرنا پھر ان سے ٹرمنیٹ کرنا, اس سے تو لوگ زیادہ ہی اس تحریک کو دوام بخشیں گے.
واضح رہے 30 سال قبل بھی اس وقت کی حکومتیں درجنوں سرکاری ملازمین کو علیحدگی پسند سرگرمیوں کی پاداش میں نوکریوں سے برطرف کیا تھا. حریت کانفرنس کے رہنما پروفیسر عبدالغنی بھٹ بھی اس وقت برطرف کیے گئے ملازمین میں سے ایک تھے. ان کا کہنا ہے کہ ملازمین کو نشانہ بنا کر حکومت نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی ہے.
ایسے اقدامات سے یہ امن و سلامتی کا جنازہ ہی اٹھا رہے ہیں اور پھر یہ کہ ملازمین اس کاروائی کے خلاف بہت زبردست احتجاج کریں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو امن و سلامتی کی دعائیاں دے رہے ہیں ان کے لیے اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو لینے کے دینے پڑیں گے.
قابل ذکر ہے کہ کشمیر کے مخصوص جغرافیائی اور سیاسی حالات کے باعث یہاں روزگار کا سب سے بڑا وسیلہ سرکاری نوکری ہے. فی الوقت تقریباً 5 لاکھ لوگ مختلف سرکاری محکموں کے ساتھ وابستہ ہیں. دریاسنا بھارتی فوج نے دعویٰ کیا کہ آج پونچھ سیکٹر میں پھر ایک بار پاکستانی افواج نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے BSF کے ٹھکانوں پر فائرنگ کی. اس دوران آج بھی وادی بھر میں ہلاکتوں کے خلاف ہڑتال رہی. 8 جولائی کو مسلح رہنما برہان وانی کی ہلاکت کے بعد شروع ہوئی ہند مخالف احتجاجی تحریک 4th مہینے میں داخل ہو گئی ہے. پولیس کاروائیوں میں اب تک 90 سے زیادہ افراد ہلاک اور 15,000 زخمی ہیں. موبائل فون انٹرنیٹ پر پابندی بدستور ہے جبکہ ایک انگریزی روزنامہ کشمیر ریڈر کو بھی حکومت مخالف سرگرمیوں کے الزام میں سیل کر دیا گیا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ملازمین کا قصہ آپ نے سنا, اور اب کچھ ذکر کشمیری سیب کا. جس طرح ریاض مسرور کی رپورٹ میں آپ نے سنا کہ انڈیا کا زیر انتظام کشمیر شورش کی زد میں ہے اور وہاں عام زندگی تقریباً 3.5 مہینوں سے متاثر ہے. باقی دوسرے شعبوں کی طرح کشمیر میں باغبانی کے شعبے کو بھی نقصان ہوا ہے. اگرچہ ریاست کے محکمہ باغبانی کے مطابق گزشتہ برس کے مقابلے میں سیب کی ایکسپورٹ اس سال 2 گنا ہو گئی ہے, لیکن باغوں کے مالکان کے تجربات ذرا مختلف ہیں. سری نگر سے نامہ نگار سہیل حلیم.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جاری شورش کا اثر زندگی کے ہر شعبے پر پڑا ہے. تعلیمی ادارے بند ہیں, سیاح غائب ہیں اور معیشت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے, اور اس کی ایک جھلک سیب کے باغوں میں بھی نظر آتی ہے. محمد معراج باغبانی کے شعبے سے وابستہ ہیں. ان کا باغ سری نگر سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ موجودہ شورش کی وجہ سے باغ والوں کو بھاری نقصان ہوا ہے.
منافع کی اگر بات کریں گے تو بہت سارا نقصان ہو گیا ہے. اراؤنڈ 30% یہاں سے مال گیا ہے باہر, اور باقی جو 70% ہے نا وہ یہی پر ہے, اور اس کے بھی برائی ہو رہی ہے. تو بہت سارا مال ہمارا سڑ چکا ہے, اور یہاں پر لوگ ہیں کہ من ہی نہیں ہے کام کرنے میں. اگر آپ دیکھو گے پچھلے 2-3 مہینے سے لوگوں نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے, بیکاز وہ اس طرح کا ماحول کریٹ ہو گیا ہے یہاں پہ. تو بہت سارا نقصان کر رہا ہے ابھی ایک کاشتکار لوگ جو ہے نا اس میں, تو ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے اس میں.
کشمیر کے محکمہ باغبانی کے مطابق اس سال سیب کا ایکسپورٹ گزشتہ برس کے مقابلے میں دگنا ہوا ہے, لیکن باغ والے الگ ہی تصویر پیش کرتے ہیں. محمد معراج کے قریب ہی ایک اور باغ میں سیب کی پیٹیاں پیک ہو رہی ہیں. یہاں کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ ملک کے دوسرے حصوں سے بیوپاری نہیں آ سکے, جس کی وجہ سے انہیں مناسب قیمت نہیں مل پائی.
پچھلے سال یہاں دلی کے بیوپاری آتے تھے, بمبئی کے آتے تھے. حالات جب خراب ہو گئی یہاں تو مال میں کافی نقصان آ گیا ہمیں. ہم مال منڈیوں تک نہیں پہنچا سکے. کسی کسی جگہ رات کو لوگ بھی روکتے ہیں, آرمی والے بھی روکتے ہیں, گاڑیوں کو منڈی میں نہیں جانے دیتے ہیں.
محمد معراج بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں.
یہاں پر جو ہے نا اسٹوریج فیسلٹی جو ہے دیٹ از ناٹ اپروپریٹ اویلیبل ہیئر. تو اگر وہ چیز نہیں ہے تو اسی سے کیا ہے کہ ہمارا جو مال ہے نا وہ 2-3 مہینے کے لیے نہیں رہ سکتا ہے. اگر ہمارے پاس اسٹوریج کا سسٹم ہوتا تو ہمارا جو پروڈکٹ ہے نا اس میں زیادہ ڈیمانڈ آ سکتی ہے, اس کا پرائز بھی اچھا ہی آ جاتا. لیکن وہ چیز نہیں ہے, اس چیز کی وجہ سے ہمیں کہ جلدی سے جلد اس کو یہاں سے نکالنا پڑتا ہے. دیر از مور سپلائی, اور وہاں کی ڈیمانڈ تھوڑی سی کم رہ جائے اس چیز سے ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے.
کشمیر میں سیاحت اور باغبانی کے شعبوں سے لاکھوں خاندان جڑے ہوئے ہیں, لیکن محمد معراج کہتے ہیں کہ حکومت سیاحت کے مقابلے میں باغبانی کو نظر انداز کرتی ہے.
گورنمنٹ جو ہے نا اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے رہی ہے. اس نے پتا ہے کہ کشمیر جو ہے ٹورسٹ پلیس ہے, اس نے یہ بات سمجھ میں رکھی ہے, تو بہت سارے ٹورسٹ ہمارے یہاں آ جاتے ہیں, تو اس چیز کے لیے وہ زیادہ دھیان دیتے ہیں. ویئر ایز ہماری جو یہ فروٹ انڈسٹری جو ہے نا اس کی طرف اتنا توجہ نہیں جا رہا ہے. اگر گیا ہوتا کبھی تو شاید ہمارے پاس بڑھیا انفراسٹرکچر ہوتا اس کے لیے, جو ابھی بھی اویلیبل نہیں ہے.
کچھ ہفتے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی کہا تھا کہ پورا ملک کشمیری سیب کا پورے سال انتظار کرتا ہے. سیب کے باغات تو اب تقریباً خالی ہو چکے ہیں, لیکن کاشتکاروں کو کتنا نقصان ہوا ہے یہ وثوق کے ساتھ کہنا مشکل ہے. سہیل حلیم, بی بی سی, شری نگر.
اور آئیے اب سنتے ہیں آپ کی بات.
پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا آداب قبول کیجیے. شروعات کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف کی جانب سے 2 نومبر کو دارالحکومت اسلام آباد میں دیے جانے والے دھرنے کے اعلان پر. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے لیے صبح سندھ سے ایک سامع کے پیغام سے.
اندکوٹ سے محمد عثمان تاوری. اس وقت ہمارا وطن عزیز پاکستان اندرونی اور بیرونی خطرات میں گھرا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے, وہ غلط ہے. اس کو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس دھرنے کو ملتوی کریں تاکہ قوم یکجہتی کا مظاہرہ کر کے حکمرانوں اور پاک افواج کے ہاتھ مضبوط کریں.
اور اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے اسلام آباد سے اسد علی کی رائے بھی شامل کرتے ہیں.
دھرنے کی ایک میڈیا کی حد تک تو بہت زیادہ ہائپ ہو گئی ہے, بڑے سخت بیان بھی جاری ہو رہے ہیں, اور دونوں طرف کی تیاریوں سے بھی لگ رہا ہے کہ شاید بات تصادم کی طرف جائے گی. لیکن میرے خیال میں اس میں دونوں سائڈز اپنی اپنی جگہ پہ ریسپانسبل ہیں. جہاں پہ خان صاحب بکھرے ہوئے سڑکوں پر آنے کے لیے بے چین ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری حد تک جائیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے. وہیں حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ 6-7 ماہ گزر گئے اور وزیر اعظم صاحب خود جب اپوزیشن میں تھے تو یہ گیلانی صاحب کے بچوں کے نام کے سامنے آنے پر تقریریں کرتے رہے ہیں کہ کسی کے بچوں کا نام آ رہا ہے, کسی کے رشتے داروں کا نام آ رہا ہے, تو آج ان کے بھی بچوں رشتے داروں کا نام آیا ہوا ہے. تو یہ ان سے گزارش کی جانی چاہیے کہ آپ بھی اپنے آپ کو سرنڈر کریں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے.
چلیے, انہوں نے تو تحریک انصاف کی پارٹی کی جانب سے اسلام آباد میں دھرنا دینے کے اعلان پر اپنے پیغامات دیے. اب سنیے کہ صوبہ بلوچستان سے ایک سامع نے پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے پاس کردہ بل کی منظوری پر خواتین کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے.
نسیم ملازئی ڈسٹرکٹ پشین سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جتنی بھی بلیں قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے عورتوں کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک عورت خود کھڑا نہیں ہوتا.
اور یہ اگلی کال صبح پنجاب سے محمد ایاز کی, اور یہ حکومت پاکستان اور وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں, آپ بھی سنیے.
ہمارا مطالبہ ہے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب سے کہ ہمارے ملک کے دیہات میں رہنے والے دیہاتیوں کو بھی انسان ہی سمجھے, کیونکہ حکام پاکستان دیہات میں رہنے والے دیہاتیوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے بلکہ پتھر جیسے جمادات سمجھتے ہیں, جن سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کو روڈ چاہیے, آپ کے سامنے اسکول چاہیے, آپ کے سامنے ہنر سکھانے والے ٹریننگ سینٹر چاہیے, آپ کو آپ کے گھر پر پانی دستیاب ہونا چاہیے. حکام پاکستان سے میرا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ ہم ہمارے ملک کے دیہات میں رہنے والے دیہاتیوں پر خصوصی توجہ دیں.
ہمارے ان سامع نے تو حکومت سے ان کے مسائل کو نظر انداز کرنے پر شکایت کی. صبح پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک سامع کا بی بی سی اردو سے پوچھا گیا سوال بھی شامل کرتے ہیں.
آصف شیخ اپراد. اچھا, جو یہ چینل وغیرہ بند کیے ان میں جو گھروں میں ڈیشن ٹیننے لگے ہوں ان کے بارے میں کیا ہوگا, وہ بھی ختم کرا دیے جائیں گے, اس کا جواب دیں صرف, اور یہ کب تک بند رہیں گے ڈیشن ٹیننے وغیرہ اور کیبل؟
آصف صاحب, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کے نگراں ادارے فیمرا نے ملک میں انڈین چینلز اور انڈین مواد دکھائے جانے پر ایسا مواد نشر کرنے والی کمپنی کا لائسنس بغیر کسی نوٹس کے فوری طور پر معطل یا منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور اسی لیے ڈش ٹی وی پر بھی آنے والے تمام انڈین چینلز اور دکھائے جانے والے تمام انڈین مواد پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. اور باقی رہی بات کہ یہ پابندی کب تک رہے گی, تو اس کا فیصلہ تو حکومت ہی کرے گی. اب صبح پنجاب کے ایک طالب علم کال کرتے ہیں اور اپنے صبح کے وزیر تعلیم سے گلہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, سنیے.
میں چنگیز خان تقریب سے بات کر رہا ہوں. میں وزیر تعلیم پنجاب کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس بار انٹر میڈیٹ کے پارٹ فرسٹ میں بوگس چیکنگ ہوئی اور اسٹوڈینٹس کے ساتھ کافی ظلم ہوا ہے. اگر حکومت پنجاب اس معاملے میں سنجیدہ ہے تو اسے چاہیے کہ فری ری چیکنگ, جو کہ اصل میں ری کاؤنٹنگ ہے, اس کی بجائے الیکٹرانک مارکنگ کا سسٹم لائے. اور میں اسٹوڈینٹس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بھرپور کمپین چلائیں.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات آپ نے سنا. سربین, آپ بی بی سی اردو کی نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان سے خبر آئی ہے کہ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں مبینہ طور پر امریکہ کی مدد کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی کی سزا کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کی سماعت ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دی گئی ہے, اور اب سماعت 1 دسمبر کو ہوگی. اس مقدمے کی سماعت 23 مرتبہ ملتوی کی گئی ہے. پشاور سے تفصیل کے ساتھ نامہ نگار عزیز اللہ خان.
آج نظر ثانی کی درخواست پر سماعت فاٹا ٹریبیونل میں ہونا تھی, لیکن سرکاری وکیل ایک مرتبہ پھر حاضر نہیں ہوئے, جس وجہ سے سماعت ملتوی کر دی گئی. شکیل آفریدی کے وکیل قمر ندیم ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سرکاری وکیل حاضر کیوں نہیں ہو رہے, لیکن اب یہ سماعت لگ بھگ 1.5 ماہ بعد ہوگی.
ہم نے تو یہی کہا کہ بھئی ہم ہر وقت تیار ہوتے ہیں, پہلے ریکارڈ کی بات ہوتی تھی اور تو اس کے بعد پھر یہ مسئلہ آ گیا کہ کونسل ان کے نہیں آتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, یہ اگلی تاریخ ان کو دے دیتے ہیں اور اس سے پھر وہ آ جائیں گے, ان کو نوٹس بھی کر دیں گے تاکہ وہ اپنا موقع کر سکیں.
یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اس مقدمے کی سماعت ملتوی کی گئی ہے، بلکہ شکیل آفریدی کے وکیل قمر ندیم ایڈوکیٹ کے مطابق جون سال 2014 میں یہ نظر ثانی کی درخواست فاٹا ٹریبیونل میں جمع کی گئی تھی، اور اب تک لگ بھگ 23 مرتبہ یہ تاریخ ملتوی کی جا چکی ہے۔ اس سے پہلے سماعت اس وجہ سے ملتوی کر دی جاتی تھی کیونکہ سرکار کی جانب سے اس مقدمے کا تمام ریکارڈ پیش نہیں کیا جا رہا تھا۔ فاٹا ٹریبیونل میں اپیل دائر کرنے کے بعد ٹریبیونل کے ارکان کے تقرر میں تاخیر کی وجہ سے یہ تاریخ ملتوی ہوتی رہی، اور پھر جب ٹریبیونل تشکیل دے دیا گیا اس کے بعد ٹریبیونل نے حکم دیا تھا کہ پولیٹیکل انتظامیہ اس مقدمے کا مکمل ریکارڈ پیش کرے۔ قمر ندیم ایڈوکیٹ نے بتایا کہ انہوں نے شکیل آفریدی کو سنائی گئی سزا کے بعد نظر ثانی کی درخواست فاٹا ٹریبیونل میں دائر کی تھی، جس میں کمشنر پشاور ڈویژن کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی گئی تھی۔
کمشنر ایس سی آر تھا جس نے اپیل ہونی تھی، اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو سزا تھی پہلے 35 سال، وہ اس نے ایک سیکشن اپنا کم کر کے، یعنی اس نے 10 سال کم ہو کے تو 23 سال رہ گئی تھی۔ تو ہم نے یہ موقف کو کیا کہ نہیں، یہ اس کی مکمل سزا ختم کرنی چاہیے۔ تو ڈیفنس کی طرف سے تو یہ ریویژن ہے کہ بھائی مکمل سزا ختم ہونی چاہیے تھی اور ختم ہونی چاہیے۔
ان کا کہنا تھا کہ کمشنر پشاور ڈویژن نے اپیل کورٹ میں دائر درخواست پر فیصلے میں شکیل آفریدی کی سزا میں 10 سال کی کمی کر دی تھی، جبکہ ان کا موقف تھا کہ شکیل آفریدی کو جو 33 سال کی سزا سنائی گئی ہے یہ ساری ختم کی جائے۔ اس مقدمے کا تمام ریکارڈ پیش کر دیا گیا تھا اور ٹریبیونل نے آج 20 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی تھی جس میں سماعت ہونا تھی، لیکن آج سرکاری وکیل پیش نہیں ہوئے۔ قمر ندیم کے مطابق سرکار کی جانب سے بھی کمشنر کے فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی ہے۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو سن 2012 میں پشاور میں کارخانوں کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر بظاہر یہ الزام آئے تھا کہ وہ امریکہ کے لیے جاسوسی کا کام کرتے تھے، لیکن خیبر ایجنسی کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کی جانب سے انہیں سزا شدت پسند تنظیم کے ساتھ تعلق رکھنے کے الزام میں دی گئی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے فاٹا اصلاحاتی کمیٹی کی سفارشات کی مخالفت کی ہے اور حکومت سے انہیں بھی نمائندگی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پشاور سے رحمان اللہ کی رپورٹ۔
قبائلی خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے تنظیم تکڑا قبائلی فیندوں یا بہادر قبائلی بہنوں کے عہدیداروں نے پشاور میں پریس کانفرنس سے خطاب میں حکومت سے قبائلی علاقوں میں رواج کا قانون متعارف نہ کرانے اور انگریزوں کا رائج کردہ قانون ایف سی آر کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اگزی ایجنسی سے تعلق رکھنے والے خاتون اور تنظیم کے فوکل پرسن نوشین فاطمہ نے کہا ہے کہ قبائلی خواتین نے سخت مشکلات جھیلی ہیں، لیکن جب بات اصلاحات کی آتی ہے تو نہ تو کوئی خواتین سے پوچھتا ہے اور نہ ہی انہیں نمائندگی دی جاتی ہے۔
جوڈیشلی جو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ہم اس کو تو ویلکم کہتے ہیں، لیکن ادروائز جو رواج ہے جو کہ کمپلیٹلی عورتوں کے اگینسٹ ہے اس کو ہم کمپلیٹلی، ہم تو کہتے ہیں ایف سی آر کو ختم کرو، کمپلیٹلی ختم کرو۔ جو ایک چیز سسٹم ہے ہی اچھا نہیں تو اس کو رکھنے کا کیا مطلب اور کیا مقصد۔
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میمن ایجنسی کے سکینہ بی بی نے بتایا کہ پاکستان کے دوسرے صوبوں کی طرح قبائلی خواتین بھی اپنا حق مانگتی ہیں۔
سارے پاکستان میں بلدیاتی نظام رائج ہو گیا ہے، لیکن قبائلی علاقوں میں اب تک یہ نظام رائج نہیں ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاٹا میں بلدیاتی نظام فلفور رائج کیا جائے اور ان میں خواتین کو پوری نمائندگی دی جائے۔
قبائلی متاثرین کا ذکر کرتے ہوئے ان قبائلی خواتین کا کہنا تھا کہ ایف سی آر کا قانون متاثرین کے واپسی کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جس دن ایف سی آر ختم ہو جائے قبائلی متاثرین بخوشی گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ رحمان اللہ، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے سیٹلائٹ ٹی وی چینلز اور ریڈیو پر انڈین مواد نشر کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ اس پابندی پر ردعمل سنتے ہیں شمائلہ خان کی رپورٹ میں۔
پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے تمام کیبل آپریٹرز کو حکم دیا ہے کہ وہ انڈین کانٹینٹ چلانا بند کر دیں۔ اس فیصلے سے کیبل آپریٹرز کس حد تک متاثر ہوئے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چودھری شکیل صاحب۔ چودھری شکیل صاحب، بتائیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے کیبل آپریٹرز خصوصی طور پر آپ کتنا متاثر ہوئے ہیں؟
ہمارا جی ابھی جو موجودہ پوزیشن میں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ڈی ٹی آئی آپ ڈیجیٹل لانچ کریں، ٹھیک ہے، اس پہ ہمارا تقریباً 7 ملین کا میرا ایک پرسنل خرچہ آیا ہے 7 ملین پہ، تو اس پہ ہم نے 500 سے 600 باکس سیل کیا ہوا تھا، اور وہ تو انڈین چینل بند ہونے کی وجہ سے تو تقریباً تمام زیرو ہو گیا، اور کسٹمر کا अभी ये वैसा है कि वो कहते हैं जी अपना बॉक्स वापस ले और हमें अपनी पैसे दें। यही चैनल देखते हैं, वही चैनल है ना लाख पे आ रहे हैं और वही चैनल डिजिटल पे हमने तो नहीं देखने, इसलिए हमारा तो 6 से 7 मिलियन का जो है ना वो नुकसान है इसमें।
तो अब आपने क्या सोचा है, आप इन जो इंडियन चैनल चल रहे थे उनकी जगह पे कौन से चैनल चलाएंगे?
अभी फिलहाल तो कोई मौजूदा पोजीशन नहीं है। आप जैसे पहले भी डिजिटल के हवाले से उन्होंने कहा था कि जी आप ये चला लें जी इंडियन चैनल, तो इसी तरह से अब दूसरे चैनल अगर हम चला लेते हैं तो कल पैमरा कहता है इनके पास भी लैंडिंग राइट्स नहीं है तो उस पर तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अभी तो हमने जो पैमरा के अथराइज चैनल हैं 122 चैनल वही डिजिटल पे भी वही चलाए हुए हैं और एनालॉग पे भी वही चलाए हुए।
कोई आप पैमरा से बात करेंगे या हुकूमत से कोई अपील करेंगे?
गवर्नमेंट से भी यही है कि हमारा जो इतना अभी इन्वेस्टमेंट कराएगी है, करोड़ों रुपये इन्वेस्टमेंट केबल ऑपरेटर की हुई है इस कीमत में, डिजिटल कीमत में, तो कम से कम हमें इतना तो होना चाहिए था कि हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको तो पूरा कर सकते।
शुमाइला खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इतवार बाजार के चाय वाले अरशद खान की एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। हमारे साथी खुदाई नूर नासिर ने उनसे पूछा कि तस्वीर के वायरल होने के बाद क्या किसी ने उनसे रब्ता किया?
रबते तो यार बहुत आए, इतने लोग आए कि बिल्कुल हिसाब मुझे बिल्कुल ज्यादा आए लोग इंटरव्यू वाले ये, लेकिन मैं साइड पे हो गया था, मुझे मैं परेशान हो गया था, मैंने बोला ये क्या मसला है।
ये बताइए कितने अरसे से आप यहाँ पे चाय बेच रहे थे?
3 महीने से बेच रहे हैं।
और इससे पहले क्या करते थे?
इससे पहले मैंने फ्रूट भी बेचा है ये संडे बाजार में, लंडे का काम भी किया और सब्जी भी बेचा है, इसमें पानी भी बेचा है, रेड़ी भी चलाया, मतलब जो भी आगे आना था मजदूरी था दिहाड़ी मिलता था, हलाल काम करता था, तुम्हें छोड़ा नहीं है।
तालीम कहाँ तक हासिल की है?
स्कूल गया नहीं है लेकिन शौक बहुत था, क्यों नहीं गया कि गुर्बत की वजह से और मजबूरी की वजह से नहीं गया।
अब जब आपको रातों रात इतनी शोहरत मिली तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं?
मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये खुशखबरी की बात है कि मैं चाय बेचने वाला था, मैं 20 रुपए का कप देता था पहला, अभी वो 20 रुपए का कप चाय वाला आज मैं 40,000 रुपए पर पी के आ गया।
किसी ग्रुप ने या किसी कंपनी ने आपके साथ मॉडलिंग के लिए या अदाकारी के लिए कोई रब्ता किया है?
बहुत लोगों ने किया, बहुत लोग, लेकिन ये मेरा हमारे जो पीएम साहब है मामू जी है शेर खान, जो रब्ते भी होते हैं इसके साथ होते हैं। और
कुछ दिन पहले तक अरशद खान एक आम चाय वाला था, तब आप क्या सोचते थे, आप क्या बनना चाहते थे?
मैंने कोई सोच ही नहीं किया, कोई सोच नहीं था मेरा, तो मैं तो अनपढ़ बंदा हूँ, अगर पढ़ा लिखा बंदा होता तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, कोई जज बनना चाहता था, लेकिन अनपढ़ बंदा क्या बन सकेगा भी।
सोशल मीडिया स्टार चाय वाला अरशद खान से खुदाई नूर नासिर बात कर रहे थे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से अबू धाबी में शुरू होगा, इसी बारे में अबू धाबी से अब्दुल रशीद शकूर की रिपोर्ट।
दुबई के डे नाइट टेस्ट मैच के तजुर्बे के बाद अबू धाबी के दूसरे टेस्ट मैच में क्रिकेट एक मरतबा फिर अपने रिवायती तरीके यानी दिन की रोशनी में सुर्ख गेंद के साथ खेली जाएगी। पाकिस्तानी कप्तान मिसबाहुल हक को यकीन है कि उनके बॉलर्स की कारकर्दगी इस टेस्ट मैच में पहले मैच से ज्यादा अच्छी रहेगी।
ज्यादा मेरे ख्याल में आइडिया है बॉलर्स को भी बैट्समैनों को भी टेस्ट क्रिकेट का रेड बॉल से, और स्पेशली इन कंडीशंस में कि कब क्या होना है, क्या टैक्टिक्स होने चाहिए बॉलर्स के लिए, थोड़ा दिन के टाइम स्पिनर्स के लिए और इवन फास्ट बॉलर्स के लिए भी रेड बॉल से थोड़ा ज्यादा हेल्प होती है, रिवर्स स्विंग का भी फैक्टर होता है ड्राई वेदर में।
अबू धाबी टेस्ट में पाकिस्तान को यूनुस खान की खिदमत भी हासिल होंगी जो बीमारी के सबब पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे। यूनुस खान इस टेस्ट मैच को जीत कर सीरीज का फैसला अबू धाबी में ही होने के बारे में खासे पुरउम्मीद हैं।
पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा चांस है कि जो विनिंग मोमेंटम हम लेके जा रहे हैं, अगर आप इंग्लैंड से देखें तो, और जिस तरह इस सीरीज में पाकिस्तान खेला T20 में वनडेज में, तो ये अच्छा होगा कि हम सीरीज को यहीं पे फिनिश करें और हर मैच पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
पाकिस्तानी टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर जुल्फकार बाबर की शमूलियत भी यकीनी है। कप्तान मिसबाहुल हक पहले ही कह चुके हैं कि पहले टेस्ट मैच में उन्हें जुल्फकार बाबर की कमी महसूस हुई थी।
आइडिया नहीं था, शायद उनको भी नहीं था, हमें भी नहीं था, क्योंकि जो डोमेस्टिक का मैच हम लोग पिंक बॉल से खेले हैं वहाँ पे अंडर लाइट पिंक बॉल ऑलमोस्ट अनप्लेयर होता था सीमर्स के साथ, तो ये एक रीजन थी कैंडल लाइट्स, क्योंकि 2 सेशन होने हैं हर रोज, तो 3 सीमर्स, इसीलिए हमने सोचा कि 3 सीमर्स होने चाहिए, बट ऑब्वियसली उस तरह की हेल्प नहीं मिली।
दूसरी जानी वेस्टइंडीज के कप्तान जैसिन होल्डर अभी तक टेस्ट मैचों में अपनी पहली कामयाबी के मुंतजिर हैं। अब तक वो 10 टेस्ट मैचों में कप्तानी कर चुके हैं जिनमें से 7 में वेस्टइंडीज को शिकस्त हुई है और 3 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। अब्दुल रशीद शकूर, BBC अबू धाबी।
اسی کے ساتھ سربین اختتام کو پہنچا. عادل شاہ زیب کو اپنے تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ. آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے پیناما لیکس کے معاملے پر وزیراعظم نواز شریف سمیت دیگر متعلق افراد سے دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے. عراق کے شہر موصل کے قریب شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف عراقی اسپیشل فورسز کی کارروائی جاری ہے. اقوام متحدہ کے مطابق روس کی جانب سے شام کے شہر حلب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فضائی حملوں کی موجودہ معطلی میں توسیع کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکومت نے کئی سرکاری ملازمین کو علیحدگی پسند تحریک کا ساتھ دینے کے الزام میں نوکریوں سے برطرف کر دیا ہے. جرمنی کے شہر بوریا میں انتہائی دائیں بازو کی ایک تنظیم سے تعلق رکھنے والے شخص کے مکان پر چھاپے کے دوران اسپیشل فورسز کا ایک اہلکار ہلاک جبکہ تین زخمی ہو گئے ہیں. اور ملیشیا میں حلال کھانوں کے سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کی غیر حلال نام تبدیل کرنے ہوں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.